برادران اسلام، تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے وہ انسانوں کو اپنے عقل سے یا اپنے تجربے سے یا اپنے مشاہدے سے نہیں معلوم ہو سکتا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو سکتا ہے. اس لیے غیب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو انسانوں کی دس طرح سے ان کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے. اور مذہب کا پورا نظام جو ہے وہ غیب پر ہے. اسی لیے اسلام کی سب سے پہلی بنیاد غیب پر ایمان لانا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھا انسین، جو نظر نہیں آیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. نظر نہیں آنے والی چیز پر ایمان رکھنے کی بنیاد صرف خبر صادق ہوتی ہے، سچی خبر، بھروسے کی خبر. جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے اوپر ماننے کی صورت یہی ہے کہ ایک آدمی سنے ایسے شخص کی بات جو قابل اعتماد ہو. اسی لیے دین کا تعلق سننے سے ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جو ہے کہ نسما اور بسا، سننا اور دیکھنا یہ پوچھا جانے والا ہے. لو کنا نسما او نعقل، کاش ہم سنے ہوتے اور ہم سمجھے ہوتے تو ما کنا من اصحاب السعیر، تو ہم جہنمی نہ ہوتے. سننا اس لیے پڑتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے اور فیل نہیں کر سکتے، خود سے جو ہے نا محسوس نہیں کر سکتے. ہوا سے خمسہ ظاہرہ ہو یا باطنہ، ان کا ادراک نہیں کر سکتا. خیال، وہم، حافظہ، فہم، عقل، یہ ہوا سے باطنہ کہلاتے ہیں. اور چکھنا، دیکھنا، سننا، سونگنا، ٹچ کر کے محسوس کرنا، یہ ہوا سے ظاہرہ کہلاتے ہیں. ان دونوں سے اس کا ادراک نہیں ہوگا. اس لیے مذہب کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ سچ بولنے والے ہیں، جو ان کی سننی ہے. اگر وہ سچ بولتے ہیں تو سننا قابل اعتبار ہوگا، ورنہ تھوڑی ہوگا. اسی لیے اللہ پاک کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا پڑی ہے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں صاف صاف کئی جگہ فرمایا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا بات میں. من اصدق من اللہ حدیثا، بیان کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا. خلاف واقعہ بولنے کی ان کو ضرورت کیا پڑی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، الصادق الامین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی لوگوں میں ثابت کی گئی، مسلم کی گئی کہ آپ سچے ہیں. یہ نہ وجہ ہو نہیں سر وجہ کردا، جو آدمی دیکھتا تھا آپ کے چہرے انور کو تو اس کی زبان سے نکل جاتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یا یہ کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ صحیح نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایسی نورانی، ایسی مبارک، ایسی بابرکت، ایسی چمکدار اور ایسی اخلاق اور کردار والی شخصیت کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی جو اللہ کی طرف منسوخ کرے تو میں اللہ کا رسول ہوں اور نہ ہو خدا نہ کرتا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی الصادق المصدوق ہوا، الصادق الامین ہوا. حتیٰ کہ یہ مشرکین کے اندر تک معروف تھا یا اتینا الصادق الامین، بھائی صادق الامین آ گئے. حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا دوبارہ تعمیر کعبہ کے موقع پر، تو کہا کہ جو سب سے پہلے کل آئے گا وہ بھی رکھے گا، یا اس کے فیصلے کو ہم مان لیں گے. تو دوسرے دن صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ آئے تو اینڈ بس یہ ہے یا اپنا استاد کھولیں گے سچے آ گئے اور امانت دار آ گئے جو یہ بولیں گے وہی سنیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رعایت اور حکمت اور سیاست ایسی اچھی تھی, آپ نے ایسی پالیسی اختیار فرمائی کہ چاہے تو خود اٹھا کے رکھ دیتے ہیں آپ کا حق بھی بنتا تھا, لیکن آپ نے کہا کہ چادر لاؤ, اس چادر میں حجر اسود کو رکھا اور سارے چودھریوں سے کہا, ہر ہر قبیلے کے چودھری سے, کہ سب اپنا اپنا ہاتھ لگا لو اور اس کو اٹھا لو, تاکہ کسی کے بارے میں یہ نہ رہے کہ میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, میں نے نہیں رکھا, کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہم رکھ دیں اور ہمیں یہ اعزاز ملے, اور اس کے لیے تلواریں بھی نکل آئی تھی, سب مسئلہ سلجھ گیا. اور بالکل جب آخر میں اصلی جگہ پر آ گیا, وہ اونچائی تک پہنچ گیا, آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیا, یہ بھی بتا دیا کہ اصل میں یہ کام میرا تھا لیکن میں نے تم لوگوں کو تمہاری دلجوئی کے لیے شریک کر دیا. سب کے نزدیک یہ بات مسلم تھی کہ آپ سچے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد اسی وقت آئے گا کہ جو بات ان کی طرف سے کہی جائے گی وہ دکھنے والی نہیں, وہ صرف سننے سے تعلق رکھتی ہے. یہ ٹرسٹ ہونا پڑے گا آپ کو کہ یہ بالکل صحیح بولتے ہیں, اور ایسا ٹرسٹ ہونا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اتنی صداقت تک نہیں پہنچ سکتے, اور خود چھو کر بھی نہیں محسوس کر اس صداقت تک نہیں جا سکتے تھے اگر ہمارے اختیار میں ہوتی ہوتی. اسی لیے شہادت کا لفظ ہے, گواہی دو, دل کی گہرائی سے کہو کہ ہمیں جو بات پہنچی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ہم مانتے ہیں. شہادت فرض ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنا صرف کافی نہیں ہے اسلام کے احکام ظاہر ہونے کے لیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ بولنا ضروری ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے, گواہی کا لفظ بھی ضروری ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ انتیم ہے سارا معاملہ, کیا ہوگا مرنے کے بعد, کیا ہیں آخرت کے حالات, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو چیزیں غیب کی بتائی تھیں وحی کے ذریعے سے جن جن چیزوں کو بتایا گیا تھا, عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں دکھائی گئی. بتانا بہت کافی ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, وحی آپ کے پاس آتی ہے, سچے اللہ کی طرف سے سچے نبی کے پاس آئی ہے, سچے کی طرف سچا بیچ میں ہے, ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ پاک نے معراج میں آپ کو سیر کرائی, سب دکھایا, دیکھو یہ یہ چیزیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آخرت میں پہنچا دیا, جنت میں پہنچا دیا, جہنم دکھا دی. اور لوگوں کے عملوں کا اس کی جزاؤں سے, ان کے سزاؤں سے, ان کے بدلے سے, اس کے ریئیکشن سے جو کنیکشن ہے وہ دکھا دیا گیا, اور کس طریقے کی سزا, کس طریقے کی جزا اور بدلہ کس طرح کے عمل کا ہوا کرتا ہے وہ دکھا دیا گیا. اس لیے معراج کا واقعہ بہت عجیب ہے, معجزہ معراج معجزات میں بہت ہی عجیب ترین معجزہ ہے. تو یہ معجزہ اپنی جگہ پر ہے, احکام نازل ہونے کی اپنی جگہ ہے, اور غیب کے مشاہدے کی جگہ ہے, جو کہا گیا تھا وہ دیکھا ہے, دکھایا گیا. لنوریہ من آیاتنا, ایک صاحب نے بہت بڑے مولانا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کیوں کرائے, ہمارا قرآن پاک میں خود ہی ہے لنوریہ من آیاتنا, ہم دکھانا چاہتے تھے ہماری آیتوں کو, ہماری نشانیوں کو, ہماری قدرت کو. انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ جو انسانوں کے مقادیر ہیں ان کا نظام اللہ پاک نے کیسے رکھا ہوا ہے, اور تقدیر پر ایمان ایمان کے فرائض میں سے, اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا. والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, جو اچھا برا, کھٹا میٹھا, یسر کا عسر کا, آرام کا تکلیف کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے, کوئی انسان اس کو مس نہیں کر سکتا, کوئی انسان سے وہ چیز چھوٹ نہیں سکتی. ما اخطاک لم یکن لیصیبک, جو تکلیف تم سے خطا کر گئی وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتی تھی. ما اخطاک لم یکن لیصیبک, ما اصابک لم یکن لیخطئک, ما اخطاک لم یکن لیصیبک, جو چیز پہنچ گئی وہ نہیں پہنچنے والی نہیں ہو سکتی, جو چیز نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی نہیں ہوتی, چاہے اس کے آپ ہزاروں لاکھوں اس کے ہیرے کرتے رہو کہ اگر ایسا کر لیتا نہیں، اگر ویسا کر لیتا نہیں، اگر فلاں لائن سے بات ہو جاتی، اگر فلاں دواخانے میں علاج ہو جاتا، اگر فلاں ڈاکٹر کو دکھا لیتے، اگر وقت سے پہلے فارم بھر دیتے، اگر وقت سے کچھ بھی آپ سوچے، واقعہ ہونے کے بعد یہ سب فضول باتیں ہیں، فضول میں آتی ہیں یہ باتیں. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واقعہ ہونے کے بعد یہ باتیں شیطانوں کا دروازہ ہیں. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بات ہو گئی تو یہ نہ کہو لا تقل لو أَنِّي فَعَلْتُ، اگر میں یہ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ مت کہو. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس واسطے کہ اگر شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے، اگر واقعہ ہونے سے پہلے امید کا دروازہ ہے. ایک آدمی بیمار ہے سخت، ایک دواخانے میں آپ نے دکھایا، مشورہ آتا ہے کہ اگر آپ دوسرے دواخانے کو لے جائیں، اگر آپ سیکنڈ اوپینین لے لیں، اگر آپ کسی اور ڈاکٹر سے رجوع ہو جائیں، اگر اس طریقے کے علاج کے بجائے ہومیوپیتھی کو ٹرائی کر لیں، یونانی کو ٹرائی کر لیں، رقیات کو ٹرائی کر لیں، کسی مولوی صاحب کے پاس لے کے چلیں. یہ رجا کا دروازہ ہے، امید کا دروازہ ہے، اور اس کی شریعت میں گنجائش ہے، مگر یہ واقعہ ہونے سے پہلے ہے. حضرت عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی میرے خاندان والوں میں بیمار ہوتا ہے میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، کبھی یہ دواخانہ، کبھی وہ دواخانہ، کبھی یہ علاج، کبھی وہ علاج، کبھی یہ تدبیر، کبھی وہ، پتہ نہیں کون سی تدبیر سے اس کو شفا ہے اور کون سے علاج سے اس کو فائدہ ہونے والا ہے. لیکن جیسے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے، یعنی کہ مجھے فکر نہیں رہتی، اور تسلی ہو جاتی ہے، بے چینی نہیں رہتی کہ مجھے کہ مقدر سامنے آ گیا، یہ کرنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا. پرسوں تھوڑے دن پہلے، دو تین دن پہلے ہی کی بات ہے، چار دن پہلے کی، ایک صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، وہ ان کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب، ہم جو ہے والا وینٹیلیٹر پہ ڈالے ہوئے ہیں، سارے اس تدبیر میں ہیں، پریشان ہیں کہ بھائی وینٹیلیٹر نکالنا نہیں نکالنا، یہ کیا کرنا، وینٹیلیٹر ہی کرتے ہیں جی، وہ نکالنا یا نہیں نکالنا، خاندان والے کیا بولیں گے، نکالو نہ نکال. ارے بھائی میرے، تقدیر بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے ذات عالی پہ بھروسہ کرو، بس آگے بڑھ جاؤ. اگر ان کو جنا جینا ہے تو مر نہیں سکتی، اور اگر مرنا ہے تو جی نہیں سکتی، پہلے ہی نہیں کچھ. تو مقادیر جو ہیں وہ ایک نظام ہے، اور اس میں دعا کا بڑا اثر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ امور میں دعا کے ذریعے سے اس میں تحریک ہوتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر پر اثر انداز ہونے والی چیز دعا ہے، کیونکہ دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد لی جاتی ہے. آپ ہی نے سیٹ اپ کیا ہے، اب آپ ہی کچھ کریں، تو وہ کیا نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں جتنے راستے ان کے پاس ہوں گے کسی چیز کے، کہ اپنے تقدیر بھی باقی رہی اور سارے کام بھی ہوں گے. تقدیر تو بدلی کہ نہیں، تقدیر مبرم تو بدلتی نہیں. تقدیر دو ہیں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کی تقدیر یوں رہے گی، جیسے اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، اگر یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کی عمر میں برکت ہوگی، اگر یہ ماں باپ کو خوش رکھے گا تو اس کی زندگی میں یہ حالات اچھے آئیں گے، یہ پرابلم اس کے دور رہیں گے، یہ ان پرابلم سے بچا ہوا رہے گا. اگر اس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو ان پرابلم سے پڑے گا، رشتے دار اس کے ناراض رہیں گے تو وہ ان حالات سے دو چار ہوگا. اس قسم کی جو تقدیر ہوتی ہے اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ جو اللہ پاک کا علم حقیقی ہے کہ یہ اصلاً آخر میں کرنے والا کیا ہے، آخر ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ ان کو معلوم ہے پہلے سے. اور وہ جو معلوم ہے وہ اس کی خصوصیات کو جاننے کی وجہ سے ہے کہ یہ بیج اس کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ جو جین ہے، یہ جو بیج ہے، اس کی استعداد میں ہے کیا، یہ کرنے والا کیا ہے، وہ ان کو معلوم ہے. اس لیے یہ بھی معلوم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے گا نہیں کرے گا، خوش کرے گا ناراض کرے گا، صلہ رحمی کرے گا یا قطع رحمی کرے گا، کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی وہ جانتے ہیں. اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے میرے دوستوں بھائی. اس لیے تقدیر کا علم جو ہے نا وہ تسلی والا ہے. اگر کچھ مل گیا تو اکڑنے کی ضرورت نہیں، کچھ فوت ہو گیا تو بہت زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. طے تھا اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی، انہوں نے کیوں طے کیا ہے وہ جانتے ہیں. ایک آدمی جو تقدیر پر ایمان نہ رکھتا ہو اور ایک آدمی جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو, دونوں پر ایک ہی قسم کے حالات آئے تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں میں. ایک بہت پریشان ہو جاتا ہے اور ایک ظاہری طور پر تھوڑا بے چین ہوتا ہے لیکن عقل کے اعتبار سے مطمئن رہتا ہے. یہ تو طے تھا, یہ تو ہونا ہی تھا, جو طے فرما دیا انہوں نے, اب ان کے مسئلے تھے وہ جانے, وہ کیوں کیا انہوں نے, ان کا کوئی کام حکمت سے تو خالی ہوتا نہیں. بیکار کام کرنے کی عادت ہے نہیں ان کو, بیکار کام کرنا, خامہ خامہ کوئی کام کر دینا, یہ ان کے حق میں عیب ہے. اللہ تعالیٰ خامہ خواہ کوئی کام نہیں کرتا. بعض مرتبہ ایسے جملے بول دیتے ہیں لوگ, ارے بھائی ان کا کیا ہے, قادر مطلق ہے, ان کے تو من میں جو آیا وہ کر سکتے ہیں, ان کو کوئی تھوڑی پوچھنے والا ہے کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے. وہ مطلب اس مطلب سے بات بولنا یہ کفر کی بات ہو جاتی ہے. ابق حرام ہے اللہ پاک کے لیے, ابق محال ہے. حکمت ہوگی ان کی یقیناً کوئی نہ کوئی. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں, جو غیبی نظام ہے اس غیبی نظام میں ایک بات یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ 15 شعبان کو جب نصف شعبان ہوتی ہے تو اس میں ہر سال کے مقدرات آدمی کو طے کر کے ہمارے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. جو طے شدہ مقدرات ہیں اس میں سے نکال لیا جاتا ہے پورے سال بھر کے اس پروگرام کو اسکیڈول کر لیا جاتا ہے. ملک کتاب سے مقدرات کی جگہ سے لا لیے جاتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ اگلے سال کیا کیا ہونے والا ہے, اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. فرشتوں کا نظام ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, جہاں جہاں بیچ میں فرشتہ آئے گا اس پر ایمان ضروری ہے. اور وہ ایسے مخلوق ہے کہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے اور اپنی طرف سے اس میں کچھ ملاتے نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جس کا حکم دیا گیا وہ کرتے ہیں. اس لیے رزق کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, عمر کا مسئلہ ہے, ایمان پر استقامت کا مسئلہ ہے, حالات کا مسئلہ ہے, دشمنوں سے حفاظت کا مسئلہ ہے, پریشانیوں سے بچاؤ کا مسئلہ ہے, لیگل اسٹیٹس کا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ طے ہے. شادی کا مسئلہ ہے, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, سب اللہ پاک کی طرف سے رزق شعبان میں طے ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے لیے نصف شعبان کی جو رات ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کہ کیونکہ غیب کی بات ہے, یہ انسین سسٹم ہے, یہ جو کسی مشاہدے سے اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے. ہمیں وحی کے ذریعے سے بتایا گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا, آپ کوئی بات بغیر وحی کے بولتے نہیں تھے. ہمارا جو پورے سال بھر کا سسٹم نیا ہوتا ہے پورا لا دیا جاتا ہے, دے دیا جاتا ہے, حوالے کر دیا جاتا ہے. کون مرے گا, کون جیے گا, کس کے گھر میں اولاد ہوگی, کس کے گھر میں نہیں ہوگی, کس کی یہاں شادی ہوگی, کس کی یہاں نہیں ہوگی, بیماری اور تندرستی کے فیصلے, غنا اور فقر کے فیصلے, صحت اور بیماری کے فیصلے, عروج اور زوال کے فیصلے, کامیابی ناکامیابی کے فیصلے, سب مجموعی طور پر, انفرادی طور پر, اجتماعی مصیبتیں, انفرادی مصیبتیں, اجتماعی خوشیاں, انفرادی خوشیاں, سب ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اس رات میں جب یہ فیصلوں کی رات ہے تو تھوڑا اللہ کی طرف متوجہ رہو, دعا کرو, مانگو اللہ سے, مانگنے کا بڑا اثر ہے. اور مانگنے میں یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ہے جو آپ کے ظاہری طور پر حالات کے خلاف میں ہے تو اس میں وہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کریں گے, وہ سیٹ اپ کر ڈالیں گے, کوئی بڑی پریشانی دور کر دیں گے, اس پریشانی کو ہلکا کر دیں گے, اس کے آگے پیچھے کچھ لگا دیں گے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تکا لگانا کیا ممکن, جو بڑے بڑے بزرگوں نے دن جو ہے نا اپنی بزرگی سے اپنے تصرفہ سے ایسا تکا لگا دیتے تھے کہ دنیا حیران رہ جاتی تھی. ایک واقعہ سناتا ہوں, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے, تکا لگانے پہ یاد آ گیا, آگے پیچھے کچھ ایسا ایڈجسٹمنٹ کر دینا. ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت تنگی رہتی ہے کھانے پینے کی, رزق کی بڑی تنگی رہتی ہے. کہنے لگے میں کیا کروں, اللہ سے دعا کہ لگے نہیں, آپ اللہ کے ولی ہے, کچھ تو کرو, آپ کے ولایت سے کچھ تو فائدہ پہنچاؤ, دوستی ہے آپ کے اللہ میاں سے. تو انہوں نے کہا کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا, دو باتیں عام طور پر اللہ والے کہتے ہیں. انہوں نے کہا, اس کے بعد کہنے لگے اچھا یہ بکری رکھ لو تو میری طرف سے ہدیہ ہے, بس ایک بات ذہن میں رکھو, یہ بکری کو بیچنا مت. اب وہ اس نے بکری لے لی, اس نے بچہ دے دیا. اب بادشاہ کی سواری جا رہی تھی, بکری کے بچے اچھلتے کودتے بہت ہیں, इधर से उधर उधर हर एक बच्चा छंद होता है, हरण का हो, बकरी का हो, गधे का क्यों ना हो। तो वो बादशाह को प्यारा लग गया, बादशाह की सवारी जा रही थी, वो बकरी का बच्चा इधर से उधर भुदक रहा था, उसने कहा उसको ले आ, वजीर से कहा इसको खरीद ले। वो बुढ़िया ने कहा मैं तो नहीं बेचती। वो जमाने के बादशाह जालिम नहीं होते थे, खुशी से लेना जरूरी था, कहने की जो कीमत मांगती है दे दे। यहां तक नौबत पहुंची कि उसने कहा कि मैं इस बकरी के बराबर सोना दे देने को तैयार हूं, ये बकरी दे दे, तो ये बादशाह को पसंद आई है, कहने की मैं नहीं बेचती थी। बात दिमाग में आ गई हंस की। वजीर उस जमाने के बहुत होशियार होते थे, उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह एक सलाह है। कहने की क्या? कहने की ऐसा कर लेते हैं, ये बुढ़ी को अपने साथ लेके चलते हैं शाही महल, ये तो दे नहीं रही। कहा कि तुम हमारे पास रहोगी और शाही महल में बादशाह के पास के लिए कहाँ रहोगी, लेकिन हम तुमको मकान भी देंगे और जाने वाला खाना पीना भी देंगे, तनख्वाह भी देंगे, तुम्हारी बकरी का खर्चा भी देंगे, बस ये है कि बादशाह को जब दिल बहलाना होगा या बकरी का बच्चा उसके सामने करना है, कोई बात नहीं है ना। लेकिन हाँ, इसमें कोई बात नहीं है, उसको बादशाह के पास लेके चले गए। ये था वो तुक्का जो निजामुद्दीन वगैरह लगा रहे थे, तो उसको बादशाह के घर पहुंचा दिया। लेकिन बेचना मत बकरी के बच्चों की। तो मेरे दोस्तों, जब बंदों को अल्लाह पाक अपने कर्म से इस तरह की तदबीरें सुझा देते हैं और उनकी दुआओं में कबूलियत डाल देते हैं, तो हक तआला शानहू क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए शाबान की इस को बहुत एहतमाम से, दुआ का एहतमाम करो, यासीन शरीफ नमाज एक एक नमाज पढ़ते जाओ, दो रकात यासीन शरीफ पढ़ते जाओ और एक एक दुआ करते जाओ। ये उलमा ने तजुर्बे की चीज बताई है, क्योंकि मेन चीजें जो होती हैं तो वो मेन चीजों को जिक्र करने की आदि इन किताबों में इसलिए उन्होंने जिक्र किया, वरना असल ये है कि जो आपकी जरूरत है स्पेसिफिक उसके लिए दो रकात नमाज पढ़ के, सूरह यासीन पढ़ के, वो एक ही दुआ करो। वैसे इन जनरल बहुत सी दुआएं करते रहो, लेकिन एक एक दुआ के लिए अलग एक एक सेटअप कर लो, क्योंकि वह खास अरीदा हो जाएगा, ताजी हो जाएगी उस दिन की। और ऐसे ही उस रात में कब्रस्तान जाना, उनके लिए दुआएं मफ़रत करना, यह भी मसरून मुताब है। जागना उस रात में, इबादत में गुजारना, यह भी है। तो इसलिए इस तरह का एहतमाम साबित है हदीसों से, और दूसरे दिन रोजा रखना, यह भी साबित है हदीसों से, इसका एहतमाम होना चाहिए। अब तला शान और आपको सबको अमल की तौफीक दे। आप लोगों के इलम होगा कि यहाँ पर भी और माशाल्लाह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में भी शबी बरात को, यानी कल हफ्ते के दिन शाम में प्रोग्राम भी होगा, ईशान के बाद बयान होंगे, फिर उसके बाद दुआ भी होगी। क्योंकि अल्लाह पाक इसकी दुआ का कबूल करने कहा नहीं जा सकता, तो खुद के तशरीफ लाएं, साथियों को भी जोड़े। और ये भी आपके इल्म में होगा कि आज भी यहाँ प्रोग्राम है खत्म बुखारी शरीफ का, और माशाल्लाह से बच्चे हमारे जो बुखारी पढ़ रहे थे, जैसे कुरान पाक के खत्म का हमारे बुजुर्ग बड़े एहतमाम करते थे, ऐसे ही बुखारी शरीफ के खत्म का भी बड़े एहतमाम किया जाता है, उस वक्त भी दुआएं होती हैं, तो इसमें भी जरूर शिरकत फरमाएं। आज असर के बाद शुरू है और ईशान तक है, सिलसिला पढ़ लीजिए।